السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور انجینئر ہیں سیڈرک فرینکلن۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے۔ ہمارے ٹیلی فون پر جو ٹول فری ہے، فون بھی کیا جا سکتا ہے، ماہرین سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ کر لیجیے، 0800-777-89، 0800-777-89۔ آج پروگرام جہاں رنگ میں ہم ان موضوعات پر اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے بات کر رہے ہیں۔ افغان وفد پاکستان میں رابطوں کی استواری پر زور، کیا پاکستان افغانستان ان مذاکرات کے ذریعے اپنے کشیدہ تعلقات کو بہتر بنا سکیں گے؟ افغان صدر کی پاکستان کے قبائلی افراد کے احتجاجی دھرنے کی حمایت کا اظہار، سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے یا؟ ماہرین رائے دیں گے۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ایک، بالکل اس کے بارے میں تجزیہ لیں گے ہم ڈاکٹر نادر بخش سے۔ بین الاقوامی خبروں میں ہم بات کریں گے اسرائیل، ایران اور شام کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں۔ شام کے لیے یہ صورتحال کتنی پیچیدہ ہو سکتی ہے؟ شام میں داعش کی موجودگی کی صورتحال اور داعش میں شامل غیر ملکیوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور آخر میں شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان سفارتکاری کی تازہ صورتحال اور اس کے اثرات۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر حسین جاسا، ہمارے ساتھ ہوں گی شمع جنیجو، اور ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر عاصم یوسف زئی، جس کے بعد ڈاکٹر نادر بخت ہمارا ساتھ دیں گے، اور پروگرام کے آخر میں ہمارے ساتھ چلیں گے ڈاکٹر زبیر اقبال اور بیرسٹر امجد ملک۔ ہمارے پروگراموں کے بڑے ہی ممتاز نام ہیں، تجزیہ کار ہیں، آپ ان کو سنتے آئے ہیں، آج بھی ان کی رائے سنیں گے۔ تو آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کی پہلی موضوع سے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان رابطوں میں اضافہ ہوا، اور گزشتہ اختتام ہفتہ پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ کے کابل کے دورے کے بعد جمعے کے روز ایک افغان وفد اسلام آباد پہنچا۔ حالیہ رابطے مشترکہ تعاون کے افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کے فریم ورک کے تحت ہو رہے ہیں، جن میں انسداد دہشت گردی تشدد میں کمی، امن و مصالحت، پناہ گزینوں کی واپسی اور مشترکہ اقتصادی ترقی کے متعلق معاملات پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی ہم نے اپنے پروگرام میں بھرپور انداز میں اس پر بات کی تھی۔ افغان وفد نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی کی قیادت میں پاکستانی حکام سے بات چیت کرنے آیا تھا، اور یہ سلسلہ آج ہفتے کے روز بھی جاری رہا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعے کے روز نیوز بریفنگ میں بتایا تھا کہ بعض معاملات پر دونوں ممالک کے تحفظات کے باوجود رابطے بہت عام ہیں، اور پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے بھی رواں ہفتے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کا ملک افغانستان میں قیام امن کے لیے سیاسی کوششوں کی ہر ممکن مدد کو تیار ہے۔ تو یہ تھا کچھ پس منظر۔ آج کی جو پیش رفت ہوئی اس میں کچھ مزید کام کرنے اور مزید اقدامات اٹھانے پر زور دیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو آئیے، جیسا کہ ہم نے بتایا، جرمنی سے ڈاکٹر حسین جاسا، لندن سے شمع جنیجو، اور یہاں امریکہ سے ڈاکٹر عاصم یوسف سے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلا سوال میرا ڈاکٹر حسین جاسا سے ہے۔ ڈاکٹر حسین جاسا، آپ کے خیال میں افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کے تحت ہونے والے یہ مذاکرات کتنے نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں؟ کیا امکان دیکھتے ہیں آپ اس بارے میں؟
یہ میرے خیال سے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا اس کا جو عملی نتیجہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ بہر صورت ابھی تو آغاز ایک اور ہے، تو کچھ کہنا مشکل ہے۔ بہر صورت جو ہم ایز اے تجزیہ کار کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر یہ مذاکرات اور یہ باہمی ہمکاریوں کا جو سلسلہ ابھی صرف باتوں کی حد تک ہے، اگر یہ کوئی عملی شکل اختیار کرتا ہے تو پھر اس کا فائدہ قطعی طور پر دونوں ممالک کے لوگوں کو ہوگا۔
اچھا، شمع سے ڈاکٹر عاصم یوسف سے ہی سے پہلے سوال پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم یوسف سے، جب بھی پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوتی نظر آتی ہے تو ایک دم کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے رابطوں میں پھر سے تعطل آ جاتا ہے، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ابھی تھوڑا وقت درکار ہوگا۔ آپ کے خیال میں رابطوں کو مسلسل جاری رکھنے اور غیر معمولی واقعات کے باوجود مشترکہ حکمت عملی تیار کرنے کے لیے افغان اور پاکستان کی قیادت کو کیا کرنا چاہیے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ابھی جو باتیں ہیں یہ صرف باتوں کی باتوں کرنے کے لیے ہیں، ڈسکشنز پہ ابھی اختلافات ہیں کہ کیا جو ہیں کیا پوائنٹس ہیں جن کو ڈسکس کیا جائے. تو یہ جو ہیں یہ ابھی بہت پریلیمنری ٹاکس ہیں. اس طرح کے بہت سارے ٹاکس ہم نے دیکھے ہیں پہلے بھی اور اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی, اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان اس وقت کافی عرصے سے اعتماد کا فقدان ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں کیپٹلز کے بیچ میں, اور دونوں رہنما جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں. جو وہ کہتے ہیں وہ کر نہیں دکھا سکتے ہیں. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے افغانستان کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیررسٹ ہیں پاکستان کے سوائل پہ ان کو حوالے کیے جائے. پاکستان کا بھی یہی مسئلہ مطالبہ ہے کہ جو ٹیررسٹ ہیں جو افغان سوائل پہ ہیں ان کو حوالے کیا جائے. اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. باقی جو باتیں ہیں وہ چھوٹی ہیں, وہ اتنی بڑی نوعیت کی نہیں ہیں, ان کا حل جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے. اب کیا کرنا چاہیے, یہ سوال ایسا ہے کہ ان کو کانسٹنٹلی روابط جو ہے وہ استوار رکھنے چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر دی جائے. مسئلے جتنے بھی ہیں ان کا حل نکالا جا سکتا ہے جب تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ روابط میں رہے, ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے رہیں. لیکن جب وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بریک ڈاؤن جب بھی آ جاتا ہے تو پھر سے ایک جو ہے وہ اسکوئر ون سے شروع کرنا پڑتا ہے, اور اسی وجہ سے باتوں کو اور روابط کو مسلسل قائم رکھنا جو ہے وہ سب سے ضروری ہے.
شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا. شمع, جنوبی ایشیا اور ان علاقوں کے مسائل پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے, آپ کام بھی کرتی ہیں, یہی موضوعات ہیں آپ کے. آپ کے خیال میں پاکستان کس حد تک افغانستان میں صورتحال کو بہتر کرنے میں مدد دے سکتا ہے, اور اس کے لیے جو سوال ہے اصل میں یہ ہے اختیار کتنا ہے پاکستان کے پاس؟
بہجت, ابھی جو ان کے مذاکرات ختم ہوئے ہیں 2 گھنٹے پہلے, اس کا تو جو اعلامیہ آیا ہے وہ ڈیبل ٹاکس اور بڑا پازیٹو آیا ہے, کیونکہ یہ اینٹی ٹیرر ٹاکس ہے, اور اس میں جو مین وہ ابھی کابل میں جو ریسنٹ بومبنگ اور جو حالات خراب ہو رہے ہیں اس میں پاکستان پر تھا کہ پاکستان کتنا وے فارورڈ جا کر پیشکش کرتا ہے. تو پاکستان نے تو انویسٹیگیشن کا بھی کہا ہے اور جوائنٹ کولیبریشن کا بھی کہا ہے, اور جتنے ریسورسز ہوتے ہیں تو انہوں نے کافی اچھا ایک ٹیبل پر جو ٹاکس ہوئی ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ جو اعلامیہ بھی آیا ہے وہ ہے. اب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اختیار کتنا ہے یہ سوال نہیں بنتا, سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان کا انٹرسٹ کیا ہے اس کانفلکٹ کو ختم کرنے.
دونوں چیزیں آتی ہیں شمع, معاف کیجیے گا, دونوں چیزیں آتی ہیں کہ پاکستان کا انٹرسٹ کی تو میں اس وقت بات نہیں کر رہی, کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان کا انٹرسٹ وہی ہے جس کے بارے میں بات کرتا آیا ہے. لیکن جب پاکستان کی طرف سے اس امریکہ کی طرف سے باقی ملکوں کی طرف سے یہ زور دیا جاتا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین پر لوگوں کو ختم کرے, پاکستان کا کتنا اختیار ہے اس پہ اپنا فوکس کیجئے, باقی باتیں ساتھ میں آتی ہیں.
یہ آپ کے سوال کا جواب آپ ہی نے دے دیا کہ جو نیٹ ورک کو ختم کرے وہ بات جاتی ہے پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف. اب یہ ہے کہ پاکستان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ 1977 سے یہ 2018 ہو گیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی جو پالیسی رکھی ہے اس میں صرف یہ افغانستان کو نقصان ہوا ہے, پاکستان کو اس کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے. تو اب ہمیں ایک پیراڈائم ڈرا کرنا پڑے گا اور اس کو شفٹ کرنا پڑے گا جو بھی پوزیشن ہے اس پیراڈائم کی, کہ جو بیسٹ انٹرسٹ آف دا ریجن ہے وہ کیا ہے. اس میں اختیار کی بات یہ ہے کہ یہ ساری بات وش اینڈ ول پر آ جاتی ہے اگین, کہ آپ کتنے انٹرسٹڈ ہیں اس کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے, یا اس جو کنسرن ہیں افغانستان کے کہ پاکستان مداخلت کر رہا ہے, یا یو ایس کا جو کنسرن ہے کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کو سپورٹ کر رہا ہے, یا دوسرے ان کے جو ہے اسٹریٹجک باتیں ہیں ان میں پاکستان کا رول جو ہے وہ مبہم ہے یا مشکوک ہے. تو وہ یہ ہے کہ یہ ٹیبل ٹاکس جو ہوتی ہیں یہ بڑی بیوروکریٹک ہوئی ہیں ابھی جو ہوئی ہیں, اس میں جو مین فوکس تھا, بلکہ میں سولو فوکس ہوں گی, حالانکہ یہ تھا کہ بڑا ملٹی ایجنڈا پوائنٹ ایجنڈا تھا, لیکن جو مین بات ہوئی ہے وہ ابھی یہ کہ پاکستان ہیلپ کرے. اب جو صورت حال ہے وہ یہ کہ جو کرزئی ان کے جو فورن منسٹر ہیں وہ آئے ہیں, وہ جانتے ہیں پاکستان کی ہیلپ کے بغیر یہ نہیں ختم ہو سکتا جو کہ افغانستان میں اس وقت چل رہا ہے معاملہ اور جس طرح طالبان دوبارہ زور پکڑ رہے ہیں. پاکستان کا ایک ہی پوائنٹ ہے کہ جو ہمارے پاس دہشت گردی ہو رہی ہے وہ آپ ان کو جو مولوی فضل اللہ یا جس طرح دوسرے ہیں وہ آپ جو ہیں ان کو آپ سپورٹ کریں جب تک یہ بیسک کانفلکٹ ختم نہیں ہوتا اور جب تک اس معاملے پر ٹرسٹ بلڈ نہیں ہوتا دونوں ملکوں میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کوئی اس کا ہمیں ایک پازیٹیو آؤٹ پٹ نہیں ملے گا اس طرح کی ٹیبل ٹاک ڈپلومیسی, کیونکہ ظاہر ہے دونوں بارڈر کنٹریز پڑوس کے ممالک ہیں, بارڈر ساتھ ساتھ ہیں, لوگ آتے رہتے ہیں, کتنا بھی انہوں نے بارڈر کلوز کیے ہیں لیکن وہ لوگوں کو نہیں بند کر سکتے. آدھے خاندان ایک ملک میں ہے, آدھے خاندان دوسرے ملک میں ہے, تو ساری بات یہ ہے کہ ان کا جو ساری بات ہے ٹرسٹ بلڈنگ بات ہے, لیکن ٹرسٹ نہیں ہے اتنے ہماری پالیسی ہے ان کی دوسری پالیسی ہے. وہ چیز اب
لیکن ہاں جی اس کا وہ بات جو ہے وہ اتانا بانا آپ کے ملتا ہے اس کا, لیکن آپ کے سارے جواب میں سے مجھے میں نے جو کچھ نکال لیا وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے وش اور ول کی بات ہے اور دونوں طرف کے انٹرسٹ جو ہیں ان کو دیکھتے ہی دونوں ملک آگے بڑھیں گے اور اس کو لے کے کرنے کی کوشش کریں گے, جس کے لیے میرا پہلا سوال یہ تھا. جس کے لیے پہلا میرا سوال یہی تھا کہ جو قیادت ہے ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے آپس میں. چلیے پروگرام میں چونکہ یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے نکتے ہیں جن کے اوپر ہم کافی دیر تک ان کی وضاحت کر سکتے ہیں, اگلی بات کرتے ہیں. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ جس طرح پاکستان میں وکلا کی تحریک کامیاب ہوئی انہیں توقع ہے کہ اپنے علاقے میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں پشتون بھی کامیاب رہیں گے. صدر غنی نے اس معاملے پر کئی ٹویٹس کیے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان میں تاریخی پشتون لانگ مارچ کی بھی بھرپور حمایت کرتے ہیں جس کا بنیادی مقصد خطے میں بنیاد پرستی اور دہشت گردی کے خلاف لوگوں کو متحرک کرنا ہے. انہوں نے ذرائع ابلاغ سے اپیل کی کہ وہ پشتونوں کی شکایات اور مطالبات سامنے لا کر دنیا کے سامنے اس کی ایک حقیقی تصویر پیش کریں. اس بیان پہ اشرف غنی صاحب کے اس بیان کی طرف سے پاکستان کا تاحال سرکاری رد عمل سامنے نہیں آیا, لیکن مبصرین افغان صدر کے بیان پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں. پشتون سیاسی رہنما اور قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیر پاؤ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ افغان صدر کے بیان پر تبصرہ نہیں کریں گے, لیکن ان کے بقول وفاقی حکومت کو قبائلی عوام کے احساس محرومی کو دور کرنا ہوگا. انہوں نے کہا
صدائے جہاں
کی وجہ سے محرومیت کا جو شکار ہیں اور عدم تحفظ کا شکار ہیں جو چھوٹے صوبے, اور پھر اس میں یہ آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا اور اس حد تک پہنچا کہ نقیب اللہ والا واقعہ پہ رد عمل بہت شدت کے ساتھ سامنے آیا ہے, اور اس کو اس نقطۂ نگاہ سے دیکھنی چاہیے کہ وفاقی حکومت اس کو ایڈریس کرے.
اور سینئر تجزیہ کار سید نذیر کہتے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیمیں اور دیگر سماجی اور سیاسی حلقے آواز بلند کرتے رہے ہیں اور اسلام آباد میں دھرنا دینے والوں کے مطالبات جائز ہیں اور ملک کے اندر بھی ان کی حمایت جاری ہے, لیکن افغان صدر کا بیان ان کے بقول مناسب نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیجیے.
دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو مائنز ہیں اس کو کلیئر کیا جائے, اتنا کمپنسیشن دیا جائے جو اس مائنز کے ذریعے بچے نشانہ بنتے ہیں یا باقی لوگ نشانہ بنتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو وہاں پر آپریشنز ہوتے ہیں لوگ اٹھائے جاتے ہیں ان کو عدالتوں میں ان پر مقدمے چلائے جائیں تاکہ ٹرانسپیرنٹ ہو سلسلہ. اور اگلی بات یہ کہ ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسیلیشن کی پالیسی اختیار کی جائے. یہاں تک تو یہ مطالبات ٹھیک ہے, لیکن اب اس کو ایک ڈفرینٹ ایتھنک رنگ دینا یا دوسرے ملکوں کو انوائٹ کرنا یا ان کو ابھی اس طریقے سے پروجیکٹ کرنا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں.
ڈاکٹر جاسا, بعض مبصرین کہتے ہیں کہ پشتون احتجاج یا قبائلیوں کا جو احتجاج ہے وہ پاکستان کا بالکل ایک اندرونی معاملہ ہے اور افغان صدر کا بیان سفارتی آداب سے مطابقت نہیں رکھتا. آپ اس کا تجزیہ کیسے کریں گے؟
جن میں تو صرف یہی کہوں گا کہ جو ابھی آپ نے شیر پاؤ صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ سنایا تو بڑے سلجھے ہوئے انسان مجھے یاد ہے کہ ان کی بڑی خدمات رہی ہیں پاک افغان جرگے کے حوالے سے بھی کسی زمانے میں, تو انہوں نے بڑا اچھا کہا ہے. اب میں تو کیا کہوں اس مسئلے پر, پاکستان ایک بڑا ملک ہے تو 200 ملین سے زیادہ کی آبادی ہے, اس میں ایک بڑی تعداد پشتونوں کی ہے. دوسرے اقوام کی طرح ہمیشہ بڑی اقوام میں چھوٹے بڑے مسائل ہمیشہ ابھرتے ہیں, پھر حل ہو جاتے ہیں, پھر ابھرتے ہیں, پھر حل ہو جاتے ہیں. میرا صرف یہ کہنا ہے ہمارے پریزیڈنٹ کے بارے میں کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ کچھ باتوں کو جو ہے اس کو مراعات کرنی چاہیے, کچھ آداب کی. اور صرف ہمارے فارسی زبانوں کی سرزمین میں علامہ اقبال جو کہ ایک بہت بزرگ نام ہے, تو ان کو اقبال لاہوری کے نام سے پہچانا جاتا ہے. تو ان کا ایک شعر ہے پیام مشرق میں, کہتے ہیں کہ پکارے زمین را نکو ساختی کہ با آسمان نیز پرداختی. آپ نے بھائی اپنے ملک میں کیا کیا ہے, ہمارے مسائل اتنے زیادہ بھولجے پیچیدے ہیں کہ اب آپ جو ہے وہ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات پہ اس قسم کے کمنٹس کرتے ہیں. میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے ایڈمنسٹریشن کے ہاتھوں سے میرے خیال سے زمانے میں جو امور ان کے ہاتھوں میں وہ سارا پھسلتا جا رہا ہے, ہم اپنے مسائل پہ توجہ کرنے کے بجائے ان نیسیسریلی غیر ضروری طور پر دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے, تو میرے سمجھ سے باہر ہے.
اچھا شمع, ڈپلومیسی آپ کا خاص شعبہ اور مہارت ہے, آپ کے خیال میں افغانستان کے صدر کا بیان کس زمرے میں آتا ہے؟
جی میں تو اس کو پیور پشتون ڈپلومیسی کہوں گی, پیور پشتون ڈپلومیسی. اور بلکہ اس کو اگر پاکستان ایک پازیٹیو مینر میں لے, کیونکہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کی ورڈنگ ہے کہ پشتون لانگ مارچ از اے ویری پازیٹیو انیشیشن اگینسٹ فنڈامنٹلزم دیٹ مورلی بائنڈ آن ایچ اینڈ ایوری ون آف اس ٹو سپورٹ دیم. تو انہوں نے تو اخوان ایز اخوان تو انہوں نے بات ہی نہیں کی, انہوں نے ایز پشتون کی ہے. ہم اس بات سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارا جو پاکستان میں پشتون بیلٹ اور افغانستان میں بیلٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہیں, وہ وہاں جاتے ہیں یہ یہاں آتے ہیں. پاکستان نے جو افغان مہاجرین کو سپورٹ کیا وہ سارا پشتون ہی نقطۂ نظر تھا, اور کہا کہ ہمارے پشتون بھائی ہیں, اور ان کو پھر بلایا رکھا. اس کے بعد جو بھی اس کے سوشل ریپرکشنز ہوئے وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن بات یہ کہ وہ پشتون نیریٹو تو شروع سے ہی ایک بیسک انگریڈینٹ تھا جو بھی افغان جہاد ہوا اور سارا کچھ ہوا. تو وائی ناٹ پاکستان اس کو ایک پازیٹیو ایک چیز دیکھے, اور اندرونی معاملات میں میں مداخلت نہیں کروں گی. یہ بات اشرف غنی کا اپنی زندگی کا بھی بہت بڑا عرصہ پاکستان میں گزرا ہے, اور اف ہی ہیز اپریشیٹڈ سم تھنگ تو پاکستان شوڈ آلسو اپریشیٹ اٹ. اور بات یہ کہ اسی نقطے کو لے کر ہم پھر آگے اس پشتون ڈپلومیسی کو فردر براڈن کر سکتے ہیں اور ایک پازیٹیو امپیکٹ لا سکتے ہیں ریجن میں, کہ جس سے یہ ہے کہ ٹیررزم ختم ہو. جس طرح ابھی جو اینٹی ٹیرر نیگوسیشن ہوئی ہیں, اگر میں تہمینہ جنجوعہ کی بات پر ہوتی تو میں اشرف غنی کے اسی پوائنٹ کو پکڑ کر اور میں یہ کہتی کہ آپ نے جو ابھی یہ پازیٹیو کیا ہے تو اس کو انیشیٹ کس طرح کریں. جو انہوں نے کہا کہ مورل سپورٹ صرف پاکستان کی تو نہیں ہوگی یا ان کی طرف سے تو نہیں ہوگی, یہ ٹو وے ایک پروجیکٹ ہے یا ٹو وے ایک گیم ہے, جس میں ہماری طرف سے بھی پازیٹیو انیشیٹو جانا چاہیے, ان کی طرف سے بھی پازیٹیو انیشیٹو آنا چاہیے. تو ساری بات یہ جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے جو کہ پازیٹیو ہوتی ہے تو اس کو مداخلت میرے خیال سے وہ بہت ایک پیسو اپروچ ہے اور پیسو سوچ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ مداخلت نہیں. اس کو ہم براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ایون دو آئی ایم سندھی بٹ آئی ریئلی ویلکم دیٹ تھنگ کہ یہ ایک جو نیریٹو انہوں نے کیا ہے.
ابھی آپ بھی شما اب ایتھنیسٹی کی بات تو بیچ میں نہ لائیں نا, ایتھنیسٹی کی بات تو بیچ میں نہ لائیں جب آپ تجزیہ کار ہونے کی بات کرتے ہیں.
ہم لوگ بھی لا رہے ہیں, وہ لوگ بھی لا رہے ہیں.
تجزیہ کار سے جب ہم بالکل, میں آپ سے جب بات کی آپ کے تجزیہ کار ہونے کے ریفرنس سے بات کی, کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا ذاتی جو ایز اے ہوسٹ میں یہ بالکل بات کروں گی کہ ہمیں ایک غیر جانبدار تجزیہ کار ہونے کی حیثیت سے بات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان ملکوں کے اندر پہلے ہی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ایتھنیسٹی کی بنیادوں پر آگے لے جا کر ان کو سیاسی رنگ دیا جاتا ہے. تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے,
لانگ مارچ ایک چیز ہی ایتھنک ہے جو کہ وہ انہوں نے کیا ہے
پاٹا
کے لوگ, اور یہ
اس کی وہ میں آگے ڈاکٹر عاصم سے بات کرتے ہیں. ان کا ایک آرٹیکل
نہیں کروائے, وہ امیر مقام نے کروائے, ہی از آلسو پشتون.
اچھا ڈاکٹر,
میں اس چیز کو بالکل ایک نیرو فریم میں دیکھتی, میں اس کو تھوڑا سا براڈر ہورائزون کر کے دیکھتی ہوں اور پازیٹیو امپیکٹ میں دیکھتی.
ڈاکٹر عاصم یوسفزئی, آپ نے اسمال وارز جرنل میں اسی احتجاج کے بارے میں ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے. آپ کے خیال میں کیا اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت کو بھی دھرنے کے مظاہرین اور ان کے تحفظات کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے؟ بالکل ایک غیر جانبدار تجزیہ کار کے طور پر بات کیجیے گا.
جی ہاں بالکل, وقت تو بہت پہلے آ چکا تھا, لیکن یہ جو ابھی نقیب اللہ کا جو کیس ہوا ہے جس میں اس کو ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے اس کو مارا گیا ہے, اور جس بندے نے اس کو مارا ہے جس پہ الزام ہے ایس ایس پی راؤ انور, اس پہ 250 لوگوں کو اسی طرح ایکسٹرا جوڈیشل مینر میں مارنے کا الزام ہے, اور اس وقت وہ جو ہیں وہ چھپ رہے ہیں اور ان کو ابھی تک نہیں پکڑا گیا ہے. مظاہرین جو ہیں اور یہ ایک بہت ہی جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ طریقے کا ایک احتجاج تھا, بہت ہی پرامن احتجاج تھا. ہم نے بہت سارے احتجاج دیکھے ہیں اسلام آباد میں جو کہ پرامن نہیں تھے اور جن کا کوئی مقصد نہیں تھا, لیکن اس کو کمپلیٹ کوریج دیا گیا پاکستانی میڈیا پہ. اس کو کمپلیٹلی اس کو اگنور کیا گیا. جب اشرف غنی نے ٹویٹ کیا تب یہ جو ہے پاکستانی میڈیا نے اس کو تھوڑا سا انٹرسٹ اس میں لے لیا اشرف غنی کے ٹویٹ کی وجہ سے. وہ تو خیر اس میں میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح سے ہے, وہ تو پاکستانی ڈپلومیٹک سرکل جو ہیں وہ اس کو ڈٹرمن کریں گے کہ وہ ڈپلومیٹک تھا یا نہیں تھا. جہاں تک ان پروٹیسٹرز کی بات ہے تو ابھی ان کے ساتھ حکومت کی بات ہو گئی ہے, حکومت نے ان کے سارے جو مطالبات ہیں وہ تسلیم کر لیے ہیں اور جو دھرنا ہے وہ ابھی ایک مہینے کے لیے پوسٹ پون کر دیا گیا ہے. حکومت نے ان کو یقین دلایا ہے کہ آپ کے جتنے بھی مطالبات ہیں ان کو ہم جو ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں اور ان پہ ہم عمل درآمد کرتے ہیں تاکہ یہ جو مسئلے ہیں یہ بہت گمبھیر طرح کے مسئلے ہیں یہ ان کا کوئی حل نکالا جا سکے. اور جو کمٹمنٹ لیٹر ہے گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جتنے بھی مائنز ہیں وزیرستان میں اور یہ جو اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کے جو مطالبات تھے وہ کانسٹیٹیوشنل تھے, وہ سارے کانسٹیٹیوشنل میں دیے گئے ہیں ان کو. تو یہ جو ہے اس کو ایک تنگ نظری سے اس احتجاج کو نہ دیکھا جائے بلکہ اس کو ایک براڈر سینس میں دیکھا جائے. پاکستان میں بہت سارے چھوٹے نیشنز ہیں جن کے سارے ان کے یہی مسائل ہیں, کراچی میں مہاجر کے یہی مسائل ہیں, بلوچ کے یہی مسائل ہیں, اس طرح پشتونوں کے یہی مسائل ہیں. تو ان کو ایک براڈر سینس میں دیکھا جائے کہ استحصال ہو رہا ہے چھوٹے قوموں کا پاکستان کے اندر, تو یہ اس کو ایک براڈر سینس میں دیکھا جائے. اور یہ جو ابھی ان کے مطالبات تسلیم ہوئے ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو پرامن طریقے سے احتجاج ہے وہ ایک صحیح راستہ ہے مطالبات کو حل کرانے کا, نہ کہ آپ بندوق اٹھائیں اور آپ جو ہیں وہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیں. تو یہ جو ایک احتجاج ہے اس نے ایک راہ دکھائی ہے باقی لوگوں کو بھی کہ اگر آپ اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح سے انکلوسیو ہو جائیں. لوگ جو ہیں وہ ہر ایریا سے اس میں آئے تھے اس احتجاج میں, خواتین نے اس میں شرکت کی تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعہ اس میں پیش نہیں آیا تھا. تو یہ اس کے بہت بہت سارے سبق ہیں جس سے ہم لے سکتے ہیں اور اس کو ایک بہت ہی پازیٹیو انداز میں لینا چاہیے, نہ کہ اس کو نیرو طریقے سے لیا جائے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی ایک انپریسیڈنٹڈ طرح کا سٹن تھا, احتجاج تھا, اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کے مطالبات کو تسلیم کیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے
کہ اس پر عمل درآمد کیسے ہوتا ہے,
مطالبات پہ کتنا جو ہے
کتنا عمل ہوتا ہے جی,
وہ ایکٹ کرتی ہے, اب یہی دیکھنا ہے.
تو ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں, اس کے بعد ہماری یہ سیگمنٹ ختم ہو جائے گی کیونکہ ہم زیادہ میرے پاس سوال کچھ اور بھی تھے لیکن چونکہ ہم بڑی تفصیل میں چلے جاتے ہیں اس وجہ سے بہت سارے سوال ہمارے رہ جاتے ہیں. لکی مروت سے انعام اللہ ہمارے ساتھ ہیں.
میڈم, افغان صدر اشرف غنی صاحب کا بیان جو ہے یقیناً بظاہر تو اچھا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بیان کے پیچھے ان کی نیت کیا ہے, اور یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ان کو پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے یا پاکستان کے بارے میں ان کو یہ بیان دینا چاہیے. تھینک یو,
بہت شکریہ. ڈاکٹر یاسا نے اسی نقطے کے اوپر بات کی ہے. کوہاٹ سے ملک نائب خان ہے, السلام علیکم ملک صاحب. محمد شفا چترال سے, جی شفا صاحب, میرا خیال ہے ان کی بھی لائن ڈراپ ہو گئی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام بھائی صاحب.
محترمہ, محترمہ, مسئلہ یہ ہے جو احتجاج اخوان بھائیوں نے کیا, زبردست احتجاج تھا, کوئی وہاں پہ دہشت گردی نہیں تھی, کوئی مرد آباد مسئلہ نہیں تھا بھائی کے, اس کو اشرف غنی صاحب درمیان میں نہیں کودنا چاہیے. اس کا مثال میں ہی دیکھ سکتا ہوں کہ کیا خودی کیا اس کا شعبہ, اس میں افغانوں کو پورے پٹھائی سے ملکوں کا غلام بنا رکھا ہے.
بہت 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 شکریہ آپ کا, آپ کا جی پوائنٹ اس میں آ گیا تھا آپ کا. جی ملک نائب خان صاحب کوہاٹ سے, جی ملک صاحب جلدی سے بات کر لیجیے تاکہ ہم اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلیں. وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. عرض کر رہا ہوں میں, اشرف غنی صاحب کو آپ نے افغانستان کو ٹھیک کرنا چاہیے, اور اگر وہ پختونوں کا اتنا خیر خواہ ہے تو پختون تو سارے ان سے مطالبہ کرتے ہیں, کیوں نہیں نکالتا امریکیوں کو, اور انشاءاللہ یہ قبیلیوں کا احتجاج ہے, اور ایک مہینے کے بعد اگر حکومت نے ان کی مطالبے نہیں مانے تبھی بڑی تو انشاءاللہ حکومت سے یہ جتنی بھی مطالبے ہیں یہ منوا کے رہیں گے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ ملک صاحب, آپ سے پھر میری بات ہوگی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یاسا, آپ کا بہت بہت شکریہ. شمع آپ رکیے گا, آپ سے پاکستان کی سیاست کے بارے میں ایک اور بات کریں گے. ڈاکٹر یاسا کی میں بہت شکر گزار ہوں, ڈاکٹر صاحب آپ سے پھر میری بات ہوگی. اور ڈاکٹر عاصم ایک کوئک کوسچن مجھے میرے آپ کے ساتھ ہے, وہ کرتے جائیے, اس کے بعد پھر ہم اگلی سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. یہ بھی دوسرا ایک ہے آپ کے خیال میں ڈاکٹر عاصم, ایک بات ہوئی ہے کہ چین نے آزادانہ تجارت سے متعلق اسلام آباد کے تحفظات کو دور کرنے پر اتفاق کیا ہے, اور یہ اتفاق رائے پاکستانی اور چینی حکام کی چین میں ہونے والے ایک اجلاس کے بعد سامنے آیا ہے. آپ کے خیال میں کچھ یہ خبریں کہ گوادر بندرگاہ چین کے مفادات کو پورا کرتی ہے پاکستان کے نہیں, کس حد تک وزن رکھتی ہے؟
یہ تو بالکل صحیح بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ چین جو ہے اس کے ریجنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل اس کے خواہشات ہیں, وہ ایک انٹرنیشنل پاور بننا چاہتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر آپ صرف سی پیک کو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں, آپ صرف گوادر بندرگاہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں, بلکہ اس کو ایک لارجر کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے جو کہ او بی او آر ہے, ون بیلٹ اور ون روڈ ہے, جس میں چین جو ہے وہ اپنے پاور کو ہر طرف ایکسپینڈ کر رہا ہے. اسی وجہ سے جس طرح سے ہم نے ایک ایگزامپل دیکھا ہے سری لنکا میں جو ایک بندرگاہ ہے جس کو ابھی چین نے کمپلیٹلی طور پر اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے, اسی طرح سے گوادر کا بھی یہی سچویشن ہوگا, کیونکہ پاکستان کی جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اور جو معیشت ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ گوادر کو جو ہے وہ خود اپنے طریقے سے اس کو سنبھال سکے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ چین کے انٹرسٹ کے لیے ہوگا, کیونکہ ان کا سارا جو جتنی بھی ان کی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ اسی سے ہوگی, اور ان کا دوسری طرف جو ہے ان کا چابہار پورٹ ہے وہ بھی چین کے لیے ہے. تو اس کو اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ پیرلل جو ہے چابہار پورٹ ہے, تو یہ سارے جو ہیں یہ ایک ہی او بی او آر کا حصہ ہے, اور چین کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا. میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کے لیے یہ اتنا زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے, یا پاکستان اس سے کوئی زیادہ ایڈوانٹیج جو ہے وہ لے سکتا ہے. جتنا بھی لے لے بہت اچھی بات ہوگی پاکستان کے لیے, اور پاکستان کو لینا چاہیے, لیکن پاکستان کے اس طرح کے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اس سے زیادہ فائدہ لے سکے, سارا فائدہ جو ہے وہ چائنا کو ہی ہوگا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم یوسف سے, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اب اس وقت ڈاکٹر نادر بخت ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اور ان کے ساتھ شمع جنیجو ہیں, جن کے بارے میں ہم کراچی اور پاکستان کی صورتحال کے بارے میں, سیاسی صورتحال کے بارے میں کوئک کامنٹس کریں گے. تو اور اس کے بعد پھر ہم اپنی ان بین الاقوامی موضوعات کی طرف چلے جائیں گے. تو السلام علیکم ڈاکٹر بخت.
السلام علیکم
ڈاکٹر بخت. پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے. اس وقت دو چیزیں ہیں, ایک ہم بات کرتے ہیں, ابھی شمع نے حوالہ بھی دیا سندھ کے معاملات پر, ان کی کافی گہری نظر ہے, اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں دراڑیں واضح ہوئی ہیں. پاکستان کی رابطہ کمیٹی نے سینٹ کے انتخابات کے لیے نام تجویز کرنے کا اختیار سربراہ سے واپس لے لیا ہے, اور ایم کیو ایم کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھے گئے خط میں ڈاکٹر فاروق ستار اور رابطہ کمیٹی کے درمیان اختلافات مزید شدت اختیار کرنے کی تصدیق ہو گئی ہے. قانونی ماہر کہتے ہیں کہ پارٹی آئین کے تحت اب بھی فاروق ستار کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے. فاروق ستار کے قریبی ساتھیوں کے مطابق وہ بطور پارٹی سربراہ رابطہ کمیٹی کو تحلیل کرنے پر غور کر رہے ہیں. اب شمع بات کیجیے گا کہ سندھ کی ایک بڑی پارٹی ایم کیو ایم کے اندرونی اختلافات کا اس کے مستقبل پر اور پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر کیا اثر مرتب ہونے کا اندیشہ ہے؟
بہجت مجھے سب سے زیادہ جو افسوس ہے وہ ایم کیو ایم کے اپنے ووٹر پر ہے, جو ان بیچاروں کے ساتھ دو سال سے ہو رہا ہے, اور جس طرح پارٹی میں ارتھ کو ایک آیا ہوا ہے کہ کہیں پر ان کی جو ناؤ ہے وہ سیٹل نہیں ہو رہی, تو وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ووٹر کو ہو رہا ہے. آپ اگر کراچی کے ترقیاتی منصوبے دیکھ لیں کہ اس کا پیپلز پارٹی نے بھی بہت ہی ناجائز فائدہ اٹھایا, کیونکہ پہلے پروٹیسٹ ہوتا تھا جب یہ متحد تھے تو ان کا ایک پریشر گروپ تھا, وفاق کی پالیٹکس پر بھی پریشر تھا, ان کا سندھ کی پالیٹکس پر بھی ایک بہت بڑا پریشر تھا, لیکن جب سے یہ تتر بتر ہوئے ہیں تو اس میں یہ کہ سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو ہو رہا ہے. آپ کراچی میں دیکھیں گے کتنا, حالانکہ یہ ہے کہ کراچی میں ہر ایتھنسٹی کے لوگ رہتے ہیں, لیکن پھر بھی اس کو نیگلیکٹ کیا گیا, اس لیے کہ ایم کیو ایم کا میجر ووٹ ایریا ہے تو وہ بالکل ہی نیگلیکٹ ہو گیا ہے. تو یہ چیز یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا جو ابھی ہے ان کا کہیں پر بھی بیٹھ نہیں رہا. جو آپ نے ابھی لیگل پوزیشن کی وہ یہ ہے کہ فاروق ستار بالکل آئینی سربراہ ہیں. الیکشن کمیشن نے ایک واضح انہوں نے ایک نوٹ دیا ہے کہ جو سربراہ ہے اسی کی مرضی کے مطابق جو بھی سینٹ کی نامینیشنز ہوں گی وہ ساری ہوں گی. اور وہ رابطہ کمیٹی اب دیکھ رہی ہے کہ لیگل لوپ ہولز کیا ہیں, کس طرح سے تحلیل کیا جا سکتا ہے, وہ ایک پارٹی سربراہ کے طور پر دیکھے. لیکن ساری بات پاور فیکشن کی ہے. پاور سیکٹر جہاں پر بھی ہوگا, جس کے پاس بھی ہوگا, وہ رول کرے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ہی, میں اس کو ساری ان کی اختلافات سے الگ کر کے یہ دیکھتی ہوں کہ یہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ ان کے اپنے ووٹر کو ہو رہا ہے. لیکن یہ چیز ایک جو تھی کہ وہ تھی کہ الطاف حسین جب منظر سے ہٹیں گے تو ان کے بعد پارٹی اسی طرح تتر بتر ہوگی. لیکن اس طرح تتر بتر ہوگی وہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا. اور اب یہی ہے کہ کہیں, یعنی ہر اینٹ اور ہر روڑے نے خود کو لیڈر بنایا ہوا ہے, ہر ایک کی اپنی رائے ہے, کسی ایک چیز پر وہ سیٹل نہیں ہو رہے. جس سے ان کا اختلاف ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اسٹیبلش نے بھیجا ہے, آپ یہ ہیں کر رہے ہیں. کیونکہ میری تو ڈائریکٹ ان کے سارے سیکشن سے, آج جو سلمان مجاہد بھی ہے وہ آج انہوں نے پھر ایم کیو ایم کو جوائن کیا, وہ کبھی پی ایس سی میں چلے گئے, کبھی ادھر چلے گئے, کبھی ادھر چلے گئے. تو ان کو خود کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کی ایک سیاسی پوزیشن کیا ہوگی, ان کا سیاسی لائحہ عمل کیا ہوگا, ان کا آگے جو ایک وے فارورڈ ہے, کس طرح سے وہ سینٹ الیکشن میں بیٹھیں گے, کس طرح سے وہ آگے ان کی پالیسی ہوگی, مینیفیسٹو کیا ہے, کچھ پتا نہیں ہے. تو یہ نقصان ایم کیو ایم کا ووٹر جو ہے, اب دوسری ہم جاتے ہیں وہ, اب جب میں گراؤنڈ لیول پر لوگوں سے بات کرتی ہوں, کیونکہ میری بہت زیادہ فالوئنگ جو ہے وہ کراچی سے بھی ہے سوشل میڈیا پر, تو ان سے جب میں بات کرتی ہوں وہ اتنے ڈسہارٹن ہیں, وہ کہتے ہیں باجی ہم ووٹ ہی نہیں دیں گے. اور یہ تقریباً میرے جتنے بھی فالوورز ہیں ان میں سے 85% والوں جو لوگوں کا یہ ہے کہ وہ ووٹ دیں گے ہی نہیں. جب وہ ووٹ نہیں دیں گے تو پھر یہ ہے کہ پھر دوسری پارٹیز کے بھی آنے,
جمہوری عمل کو خطرہ پہنچنے کا امکان ہے.
85% ووٹر کو ریپرزینٹ نہیں کرتی, وہ ان کا انٹرسٹ بھی نہیں آگے لائیں گی. تو یہ ایونچولی یہ کراچی کے لیے ایک بہت کیٹاسٹروفک سچویشن آ رہی ہے, جس کا بہت ہی ایک نیگیٹو اور بڑا ہی کیٹاسٹروفک امپیکٹ ہوگا, جو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ جو احساس محرومی کہتے ہیں
جی, سیاسی منظرنامے پر اس کے اثرات زیادہ ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ شمع جنید جو لندن سے ہمارے ساتھ تھیں, بہت شکریہ. ڈاکٹر بخت, آپ کے خیال میں پاکستان کے اس اندر اس وقت کراچی کی صورتحال کے بارے میں تو ہم نے بات کی, ایک مجموعی طور پر جو سیاسی سطح پر کشمکش اور افراتفری نظر آتی ہے اس کو دور کرنے کی کوئی قابل عمل صورت آپ دیکھتے ہیں؟
اگر مجھے اجازت دیجیے تو میں یوں کہہ سکوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں یہ بنیادی طور پر یا تو ایک پریشر گروپ کے طور پر کام کرتی ہیں. سیاسی جماعت جب بنتی ہے تو پورا ایک سٹرکچر بناتی ہے, یہاں پر ون مین شو زیادہ غالب آتا ہے. اب مسلم لیگ نون کو بھی آپ دیکھ لیجئے تو نواز شریف سے پیچھے دیکھیے تو کچھ بھی نہیں تھا, سارے کا سارا ویکیوم ہے.
ہلو ڈاکٹر نادر بخت کی لائن ڈراپ ہو گئی کیا؟ ابھی ہم اپنے پروڈیوسر صاحب سے پوچھتے ہیں اگر ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. ایک چھوٹا سا وقفہ ہم یہاں پر کر ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس چلتے ہیں. اپنے یہ ہمارے اس کے اندر کوئی اور لائن ڈراپ آ رہی ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام جہاں رنگ سن رہے ہیں. تھوڑا سا ٹیلی فون لائنوں کا کچھ مسئلہ ہے, آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام میں آگے چلتے ہیں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں SEJRadio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ. اور جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ پروگرام کے ہم آدھے حصے میں, باقی آدھے حصے میں یہاں واشنگٹن سے ڈاکٹر زبیر اقبال اور لندن سے بیرسٹر امجد ملک اور پاکستان سے ڈاکٹر نادر بخت ہمارا ساتھ دیں گے. بین الاقوامی امور پر اور خبروں پر ہم ان سے تجزیہ لیتے ہیں, ان کی رائے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ شام نے اس کے ایک F-16 لڑاکا طیارے پر شدید فائرنگ کی ہے جو ایرانی اہداف کو نشانہ بنا رہا تھا۔ فوج کے ایک ترجمان لیفٹیننٹ کرنل جوناتھن کوریکس نے ٹویٹر پر کہا کہ اسرائیلی فوجوں نے شام میں اس جگہ کو نشانہ بنایا جہاں سے ایران نے بغیر پائلٹ کے ایک جاسوس طیارے کو اسرائیلی فضائی حدود میں بھیجا تھا، اور اس بارے میں شام یا ایران کی طرف سے تو کوئی رد عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ ڈاکٹر زبیر، پہلا سوال یہ میرا آپ ہی سے ہے کہ شام کی صورتحال گزشتہ کوئی 6-7 برسوں سے بڑی پیچیدگی کا شکار ہے، اب یہ اسرائیل اور شام کے درمیان اختلافات اس صورتحال کو مزید بگاڑنے میں اثر انداز کس حد تک ہوں گے، اور کیا اب ایران کی موجودگی شام اور اسرائیل کے درمیان کسی نئے تنازع کو ہوا دے گی؟ کیا صورت ہے، کس طرح سے اس کی وضاحت کی جائے گی؟
اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو یہ محسوس کرنا ضروری ہوگا کہ جو پچھلے 2-3 سال اسرائیل اور سیریا کے درمیان جو ٹینشنز کانسٹنٹ رہی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر IS کا معاملہ کھڑا ہو گیا تھا، اور جس کی وجہ سے تمام کا تمام فوکس جو تھا وہ اسرائیل سیریا کانفلکٹ یا ریجنل کانفلکٹ سے ہٹ کر زیادہ تر IS کی طرف چلا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ رشیا نے اپنی انوالومنٹ سیریا میں بڑھا دی تھی، اس کی وجہ سے کچھ کس حد تک ان دونوں کے درمیان ایک کہنا چاہیے کہ ایک اسٹیبلٹی تو نہیں لیکن کسی حد تک کوشن پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن جب سے IS کا معاملہ ختم ہوا ہے اور وہاں کی انٹرنل ڈسینشنز بڑھی ہیں، اس کی وجہ سے پھر دوبارہ یہ ممالک جن میں خاص طور پر اسرائیل شامل ہے واپس انہی معاملوں کی طرف چلے 5-6 سال پہلے بہت عام ہوتے تھے، ایران کی انوالومنٹ سیریا میں اور پھر ایران کی جو ویپنز ٹرانسفر اور سپورٹ حزب اللہ کے لیے تھی اس کے خلاف لڑنا تھا۔ تو اسرائیل یہ محسوس کرتا تھا کہ بڑی حد تک سیریا ایک کانڈیوٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور اس کو ختم کرنا ضروری ہے، اس کی وجہ ہی سے ایران کا انوالومنٹ حزب اللہ کے ساتھ کم ہوگا اور اس کے برے اثرات اسرائیل پہ کم ہوں گے۔ لیکن کیونکہ اس 5-6 سالوں میں سیریا کے اندر کافی حد تک چینجز آ چکی تھی، ان میں ایک بڑی چینج یہ تھی کہ ان کی ویپنائزیشن ایسی ہوئی تھی کہ وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ ملٹری جو ایئر فورس اٹیکس ہیں جو سیریا سے جو اسرائیل سے ہوتے تھے ان کا مقابلہ کر سکے۔ تو اب ہوا یہ کہ جو آج صبح ایک بہت اہم قسم کی بات ہوئی ہے جس میں کہ سیریا کے اوپر جو اٹیک کیا گیا تھا اور اس کی ریٹیلیشن میں سیریا نے جو اپنے میزائل اٹیک استعمال کیے، اس کی وجہ سے ایک اسرائیلی جہاز گر گیا جس کی وجہ سے پھر انہوں نے ریٹیلیشن کی، اور اس ریٹیلیشن میں انہوں نے بہت زیادہ علاقوں پر اٹیک کیا، اور ان میں ایک ایسا علاقہ بھی ہے جہاں پر اٹیک کیا ہے جہاں پر کہ رشین آرمڈ فورسز کا ہیڈ کوارٹر ہے پالمیرا کے ساتھ
جی۔
تو وہاں پر اب مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ وہ معاملہ جو ایک لوکلائزیشن کا معاملہ تھا اور صرف ایک سو کال ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے خلاف تھا، اب وہ بدل کے ریجنل کانفلکٹ بن گیا،
پھر بن گیا ہے۔ اوکے، شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ رہے گا۔ شام میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے گزشتہ ماہ 4 عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا تھا، وہ شام میں مغربی ملکوں کے یرغمال بنائے گئے افراد کے اغوا، ایزا رسانی اور ہلاکت کے حوالے سے بڑے جانے پہچانے تھے جاتے تھے، ان میں سے 2 کا تعلق برطانیہ سے بھی ہے۔ برطانوی عہدیداروں نے اس بیان پر بیان دینے سے یا کچھ بھی کہنے سے انکار کیا ہے، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ خبروں کے مطابق امریکی قیادت میں اتحاد نے ان 2 برطانوی افراد سے پوچھ گچھ کی ہے جو داعش کے ساتھ شامل ہو کر لڑے تھے۔ بیرسٹر ملک، آپ یہ فرمائیے گا کہ ایسے غیر ملکی جنگجو جنہوں نے داعش کے ساتھ شرکت کی اور یورپ سے ایسے بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل بھی ہوئے، قانون ان کی حیثیت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا انہیں ان ملکوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے یا پھر ان کے بارے میں کون فیصلہ دے گا؟
جی، بہت شکریہ۔ میرے خیال میں 2-3 ایشوز ہیں۔ اگر کوئی برطانوی شہری کسی بھی ملک میں ٹیررزم میں انوالو ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کے خلاف سخت کاروائی ہوتی ہے، ٹرائی کیا جاتا ہے اور ان کو سزا دی جاتی ہے۔ اگر وہ غیر ملکی ہیں اور نیشنلٹی نہیں رکھتے تو ان کو یہاں پہ ایک اسپیشل پروسیجر ہے، سایہ اسپیشل امیگریشن اپیل کمیشن, اس کے ذریعے ان کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے, اور جس ملک میں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو تو وہاں پہ گارنٹیز لے لی جاتی ہے کہ اگر ہم ان کے حوالے کریں گے تو وہ ان کو ٹارچر نہیں کریں گے اور سزائے موت نہیں دیں گے. اسی طریقہ کار کے تحت امریکہ بھی کچھ لوگوں کو مانگ لیتا ہے, اور امریکہ کے ساتھ بہت اچھا ایک کوآپریٹو ماحول میں پچھلے 10 سالوں سے پوسٹ 9/11 معاملہ چل رہا ہے, اور درجنوں لوگ برطانیہ سے امریکہ بھیجے گئے ہیں جن کے وہاں ٹرائل ہوئے ہیں, اس میں آشی ابو حمزہ ایک کمپیوٹر کا اینالسٹ کا کیس تھا, ایک عابد نصیر کا کیس تھا, یعنی ان کا ایک ڈیکڈ محیط ہے جس کے اوپر یہ ان کا کوآپریشن چل رہا ہے. اب کیونکہ یہ معاملہ آپ سیریا سے بتا رہے ہیں تو سرے دست برطانیہ اس کے اوپر اپنا انٹرسٹ لے گا, اگر یہ مصدقہ اطلاعات ہیں, اگر جو بھی برطانوی شہری ہیں تو ان کے اوپر ٹریول بین یا ان کے ٹریول ڈاکیومنٹ یا ان کی نیشنلٹی منسوخ کرنے کے لیے معاملات شروع کیے جائیں گے, اور پھر پہلی کوشش تو یہ ہوگی کہ ان کو ملک میں لا کے ٹرائل کیا جائے. اگر وہ نہیں ہینڈ اوور کرتے تو وہاں ٹرائل ہو سکتا ہے ان کا دہشت گردی کے قانون کے تحت وہاں, یا پھر امریکہ شاید اس میں انٹرسٹ لے اور جو ان کا اسپیشل میکنزم وہاں ہے ٹیررزم ایکٹ کے تحت وہاں امریکہ میں بھی ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے. تو یہ تینوں جگہوں پہ ٹرائل ممکن ہے انٹرنیشنل لا کے تحت, لیکن برطانیہ کے اگر وہ شہری ہیں تو شاید برطانیہ یہ چاہے کہ ان کو برطانوی حکومت کے حوالے کیا جائے اگر یہ اطلاعات ٹھیک ہیں, تاکہ وہ ان کا یہاں ٹرائل کرے اور اس کے بعد کاروائی ہو.
اچھا, عراقی فوج نے شیعہ پاپولر موبلائزیشن فورسز کے ساتھ مل کر بدھ کے روز ملک کے شمال مشرقی علاقے میں جو ایران کے سرحد کے قریب کا خطہ ہے مسلح شدت پسندوں کے خلاف عام کارروائی کا آغاز کیا. عراقی کارروائیوں کی مشترکہ کمان نے ایک بیان میں بتایا کہ آپریشن کا مقصد داعش کے باقی ماندہ لڑاکوں کا صفایا کرنا ہے جو صوبہ صلاح الدین کے ضلع توز خورماتوں میں پھر سے جمع ہو رہے ہیں, جس سے پہلے موصل اور ہویجہ میں اس دہشت گرد گروپ کو شکست دی جا چکی. ڈاکٹر بخت, آپ سے بات کرتے کرتے ٹیلی فون لائن ڈراپ ہوئی, اب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اب عراق اور شام میں داعش کی پوزیشن کو کس حد تک انجام کے قریب قرار دیا جا سکتا ہے, یا پھر اس کے کہیں اور جا کر منظم ہونے کے جو امکانات اور جو چیز صورتحال نظر آ رہی ہے وہ بھی بڑی واضح ہیں؟
صورتحال یہی ہے کہ ان کی ایک مرکزیت تو ٹوٹ چکی ہے, اب وہ مرکزیت ٹوٹ جانے کے بعد یہ منتشر ہو گئے ہیں, کچھ حصہ ایران میں چلا گیا یا دیگر ممالک میں پھیل گئے, اب وہ ممالک میں پہنچ کر یہ اپنے آپ کو چھوٹی کاروائیوں کے لیے تیار کرتے ہیں, وہاں سے یہ نوجوانوں کو لیتے ہیں اور انہیں بھرتی کرتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پر جب موجود تھے تو ان سے نپٹنا یا انہیں ٹارگٹ کرنا نسبتاً آسان تھا کسی بھی ریاست کے لیے, کسی بھی اتھارٹی کے لیے. اب جب وہ اتنے منتشر ہو گئے ہیں, منتشر ہونے کے بعد وہ سافٹر ایریاز کو ٹارگٹ کرتے رہیں گے, جب وہ سافٹر ایریاز کو ٹارگٹ کریں گے تو زیادہ نقصان دہ ہوں گے. میرے خیال میں تمام متعلقہ فریقین کو ان پر گہری نظر رکھنی ہوگی اور اپنے لوکل سسٹم کے ذریعے سے انہیں ٹریسنگ کرنی ہوگی اور ان کو ٹریس کر کے پھر کیچ کرنا ہوگا, ورنہ یہ کسی کے لیے بھی, کسی معاشرے کے لیے بھی, کسی ملک کے لیے بھی, کسی عوام کے لیے کیا, ان سے ہٹ کے آرجنل کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہوں گے. اور یہ ختم نہیں ہوئے ہیں, یہ ختم نہیں ہوئے ہیں, یہ منتشر ہو گئے ہیں
اور منظم ہو سکتا ہے.
ہونا میرے خیال میں زیادہ مہلک اور زیادہ خطرناک ہوگا. جی
اچھا ڈاکٹر اقبال, امریکہ اپنے دباؤ میں اضافہ کر رہا ہے کہ داعش کے لیے علاقائی اور مقامی سطح پر کام کرنے والوں کے خلاف کڑی پابندیاں عائد کی جائیں. گزشتہ روز پاکستان کے حوالے سے بھی یہ خبر سامنے آئی کہ وہاں 3 لوگوں کے خلاف ایسا کیا گیا جن کا مقصد عالمی سطح پر اس گروپ کی اقتصادی اور مالی حیثیت کو کمزور کرنا ہے. امریکہ کو اپنی اس کوشش میں کس حد تک کامیابی ہو سکتی ہے, اور کیا مقامی افراد جو داعش کے ہمدرد اور معاون ہیں ان کے خلاف کڑے اقدامات کا اطلاق کرنے کی مؤثر صورت نکل سکے گی کوئی؟
اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے, ایک ایگریمنٹ بنتا ہے جس ایگریمنٹ کی بیسس پر اقدامات لیے جاتے ہیں. ان اقدامات میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ بینک ریگولیشن کو مضبوط کیا جاتا ہے اور جو ٹرانسفر آف ریسورسز ہے ان کو روکنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اگر اس قسم کا کوئی کانکریٹ ایگریمنٹ پیدا نہیں ہوتا تو پھر اس قسم کی جو مقاصد ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ڈائریکٹ ایکشن لینا پڑتا ہے, جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس میں بہت مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس قسم کے جب فیصلے کیے جاتے ہیں کہ جب آپ اگر ایکسٹراڈائٹ نہیں کر سکتے تو آپ ان کو انفیکٹو کرنے کے لیے ملک کے اندر فیصلے کرتے ہیں اور ایکشنز لیتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی جو ڈیمانڈس ہیں, جو ان کے ایموشنز ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے. ان ادر ورڈز پولیٹیکل ایکشن بہت ضروری ہو جاتا ہے. صرف ریگولیٹری ایکشن یا ملٹری ایکشن کام نہیں دیتا. اسی لیے اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حالانکہ IS میں انتشار پیدا ہو چکا ہے, ان کی افیکٹونیس کم نہیں ہوئی کیونکہ کوئی نیا نیریٹو پیدا نہیں کیا گیا, نمبر ایک. نمبر دو, اس کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ ان کے کچھ جسٹیفائڈ ڈیمانڈ جو ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے کیا کیا جائے, کیونکہ وہ زیادہ تر ان ممالک میں ہیں جہاں پر اتھارٹیرین گورنمنٹس ہیں. تو ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ ان اتھارٹیرین گورنمنٹس کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ وہ کوآپریٹ کرنے کے لیے کسی حد تک ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں اور ان کو ان ایکسٹریم کنڈیشن سے دور لانے کی کوشش کریں.
اچھا, ہم بات کرتے ہیں آخر میں, اب آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اور اگر اس کے بعد بھی وقت ملا تو ڈاکٹر بخش سے پاکستان کے بارے میں بھی ایک بات کرنا چاہیں گے. تو شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے بارے میں بات کرتے ہیں, جہاں پر جیسا کہ ہمارے سننے والے جانتے ہیں کہ جنوبی کوریا میں سرمائی اولمپکس کا آغاز ہو چکا ہے, جس میں ایک بڑی ہی جسے کہنا چاہیے غیر معمولی پیش رفت کے طور پر شمالی کوریا بھی شرکت کر رہا ہے. جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے جنوبی کوریا کے صدر مون جے کو ملاقات کے لیے شمالی کوریا آنے کی دعوت دی ہے, اور اگر مون اسے قبول کر لیتے ہیں تو یہ شمالی اور جنوبی کوریا کے سربراہوں کے درمیان 10 سال کے بعد پہلی ملاقات ہوگی. مون کے ترجمان کم آئی کیوم نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ کم کی بہن نے یہ پیش رفت زبانی طور پر مون کو سیول میں صدارتی محل میں ایک زہرانے کے دوران ان سے ہونے والی ملاقات میں دی ہے. میں بات کرتی ہوں اس وقت ڈاکٹر نادر بخت, یہ بتائیے گا کہ سفارتکاری کی اس نئی صورتحال کے حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان جو کشیدگی کی صورتحال تھی اور جزیرہ نما کوریا پہ جو اس کے اثرات تھے, ان کو کس حد تک تقویت ملے گی اس ساری صورتحال کے تبدیل ہونے سے؟
میں اسے بہت پازیٹیولی دیکھتا ہوں, اور بہت ریشنل اپروچ ہے کہ دونوں ممالک ایک ہی ملک کے دو حصے ہیں, ایک ہی معاشرے کے دو حصے ہیں, ایک ہی خاندان دو حصوں میں منقسم ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ آگے بڑھ کے ایک دوسرے کے اختلافات سے ہٹ کر مشترکہ چیزوں کے اوپر چلا جائے, اور جتنی پہل کی ہے آپ نے یہ دیکھا, یہ سارا سین آپ نے ٹی وی پر بھی دیکھا ہے, بہت اچھی پازیٹیو سوچ ہے. میرا خیال ہے کہ وہاں کے عوام بھی اس بات سے خوش ہوں گے, اور افاقر بھی اس بات سے خوش ہوں گے, فورسز بھی اس بات سے خوش ہوں گی, اور پوری دنیا میں نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا کی ٹینشن میں ریڈکشن ہوگی, کمی آئے گی, اور ایک بہتری کی طرف ایک ایسا قدم. میں اس کو یوں بھی اگر لوں کہ پاکستان اور بھارت ان دونوں کو بھی اس بات سے سبق سیکھنے چاہیے کہ جب اتنی رائیولری ختم ہو رہی ہیں, آپ بھی ایک دوسرے کے آگے بڑھیے, اور یہ سرحدوں کے اوپر حملے کرنے اور ملکوں کے اندر جانا اور یہ دہشت گردیاں چھوڑیے, ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھیے, عوام کے وسائل عوام پر صرف کیجیے, یہ فوجوں پر اور اسلحہ پر اور جنگوں پر ختم مت کیجیے. ایک اچھا موقع ہے, وہ بھی شروع کر رہے ہیں, آپ بھی کیجیے, آپ اسی طرح سے آگے بڑھیے اور دوستی کے قدم بڑھائیے, آگے بڑھ کر دشمنیوں کے راستے ختم کیجیے. جی
بیرسٹر ملک, اگر دونوں کوریائی ملکوں کے درمیان سفارتکاری بہتر ہوتی ہے اور تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں, تو کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یورپی طاقتیں پھر سے امریکہ کے ساتھ مل کر شمالی کوریا کو انگیج کرنے کی اثر نو کوشش کریں گی؟
میرے خیال میں انگیجمنٹ تو پہلے ہی ایز این آپشن چھوڑنی نہیں چاہیے تھی. بہت زیادہ ریٹیلیٹری جو بیانات ہیں جس میں جنگ کی بو آتی ہو, وہ کئی دفعہ ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں وہ اس کو سبوتاج کر دیتے ہیں. میرے خیال میں بالکل ریکنسیلیٹری ایفرٹس جو ہے وہ چلتی رہنی چاہیے, اور جس طرح ایران کو ڈیل کیا گیا ہے اور کہ اس کو ٹیبل ٹاپ پہ لا کے کسی پابند کیا گیا ہے, کسی مسالتی فارمولے کے اوپر کچھ شرطیں عائد کی گئی ہیں اور ان شرطوں کے اوپر پھر ہم پایا گیا ہے, وہی ایک طریقہ ہوتا ہے اقوام عالم میں. آپ ملکوں کی سوورینٹی بھی برقرار رکھتے ہیں لیکن آپ وہ کام بھی کروا لیتے ہیں جس کے اوپر اقوام عالم متفق ہوتی ہیں, یا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل چاہتی ہے کہ یہ کام وہ ملک نہ کرے. لیکن اگر آپ دھمکیاں لگائیں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سوورینٹی جب اسٹیک آ جاتی ہے تو وہ ملک باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ان دھمکیوں کا جواب اسی لینگویج یا اسی حساب یا اسی اسٹائل میں دے, جس سے جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں ان کو زخم پہنچتی ہے. اور بالکل میں اگری کرتا ہوں ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں کہ بالکل یہ نیگوشیشن کے ذریعے ریزالو کرنے والا معاملہ یا بات چیت والا معاملہ چھوڑنا نہیں چاہیے.
اچھا ڈاکٹر اقبال، اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو جزیرہ نما کوریا کی صورتحال کا تجزیہ اب کیسے ہوگا، کیونکہ شمالی کوریا کو ایک طرف رکھ کے جس کے امریکہ کے ساتھ جیسا کہ ابھی دونوں ہمارے فاضل ماہرین بات بھی کر رہے تھے عمل اور رد عمل اور مزاحمتی بیان، بہت شدید سخت بیانات یہ سامنے رہے، جبکہ جنوبی کوریا ہمیشہ سے ایک امریکہ کا بڑا مضبوط حلیف رہا، جنوبی کوریا اور امریکہ کی ابھی حال ہی میں مشقیں بھی ہوئیں مل کر، تو اب یہ دونوں کوریا ملکوں کے درمیان جب تعلقات بڑھتے ہیں تو امریکہ کا رد عمل اس صورت میں کیا ہوگا، کچھ وضاحت کیجیے گا.
دیکھیے اصل مشکل وہی آ جاتی ہے کہ کس حد تک فلیکسیبلٹی قائم ہے. یہ تو کلیئرلی معلوم ہو گیا ہے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے. اسی لیے اس جو نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ ملٹری سلوشن پاسبل نہیں ہے، اس لیے پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سلوشن کی طرف دیکھا جائے. لیکن اس کو آگے بڑھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا، اور جو مسکیونگز ہیں اور جو خدشات ہیں ان کو کسی کافی حد تک کم کرنا ہوگا، وہ آسان نہیں ہے. تو یہ امید رکھنا کہ ڈرامیٹک قسم کے اثرات پیدا ہوں گے یہ غلط بات ہے، اس میں بہت وقت لگے گا. کیونکہ یاد رہے کہ نارتھ کوریا اس مقام پہ نہیں ہے جس پہ ایران تھا. نارتھ کوریا کے پاس ویپنز بھی ہیں اور ویپنز ڈلیوری کیپیبلٹی بھی ہے
جی.
اس لیے ان کے ساتھ جو بات کرنی ہوگی اس کے ایشوز اور ان کے فاؤنڈیشن بالکل فرق ہے. ان کو دیکھتے ہوئے یقیناً بہت سلو پروگرس ہوگی، لیکن امید یہ ہونی چاہیے کہ کیونکہ وہاں پر ملٹری تھریٹ کم ہوتے جا رہے ہیں اس لیے پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک کوآپریشن کی زیادہ پاسبلٹیز ہیں. اس میں خاص طور پہ چین اور رشیا کو ایک اہم کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ امریکہ اکیلا اب نہیں کر سکتا، کیونکہ امریکہ اور نارتھ کوریا کے درمیان خدشات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں.
اچھا اب ہم چلتے ہیں، یہ تو جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کی سفارتکاری کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، ایک صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے. پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال جہاں واشنگٹن کے دورے پر ہیں، اور انہوں نے اس دوران میں اس توقع کا بھی اظہار کیا ہے کہ بہت جلد پاکستان اور امریکہ کے درمیان سٹرکچر ڈائیلاگ پروسیس کا دوبارہ آغاز ہوگا، جس کا بقول ان کے سبھی کو فائدہ ہوگا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کی سیکیورٹی کے جائز خدشات کو دور کرنا چاہیے، یک طرفہ طور پر کسی عمل سے خدشات دور نہیں ہو سکتے. ڈاکٹر اقبال سے اس بارے میں ہم بات کریں گے، پہلے ڈاکٹر نادر بخش سے کہیں. ڈاکٹر نادر بخش، ہم چونکہ آخر میں اس کو اس لیے رکھا پاکستان امریکہ تعلقات کو کیونکہ اس وقت وزیر داخلہ پاکستان کے یہاں آئے ہوئے تھے، اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی یہاں پر ہیں، اور انہوں نے بھی پاکستان کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. آپ کے خیال میں کہ جب دونوں مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈر اور برسر اقتدار پارٹی کے لیڈر جہاں آ کر اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، یا پاکستان کے بارے میں، امریکہ اور پاکستان کے بارے میں، پاکستان اور افغانستان اور امریکہ کے تناظر میں بات کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کا کس طرح سے چیزوں کو آگے بڑھانے میں مدد ملتی ہے؟ یہ جو سفارتی دورے ہوتے ہیں،
میرے خیال میں انہیں بہت زیادہ محتاط انداز سے اور اپنے ملک کی مفاد کو بھی سامنے رکھ کر اور فریقین کے مفادات کو سامنے رکھ کر، عوام کے مفادات کو سامنے رکھ کر اور عالمی امن کو سامنے رکھ کر بیانات دینے چاہیے. ایک طرف کا جھکاؤ کر کے کچھ کر جانا شاید بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ اس کے لیے عمدہ ترین مثال یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے جانا ہے ہوم ورک اپنا کر کے جائیے، اپنا اسٹرانگ ہوم ورک کر کے جائیے. وہاں پر جا کے جب آپ ایشوز پر بولتے ہیں تو آپ پراپر ایک امپیکٹ دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. آپ کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے، آپ کو ایک اپرچونیٹی ملتی ہے. اپنے ملک کی بات بھی کیجیے، بین الاقوامی امن کی بات کیجیے، امریکہ کی بھی کیجیے، آپ پسند کریں یا نہ کریں. امریکہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس کی بات کو اس کی دھمکی کے جواب میں دھمکی سے نہیں، ڈپلومیسی از دی بیسٹ آرٹ، بہترین آرٹ ڈپلومیسی ہے. اور اس میں کوئی اپنی شان میں کمی نہیں آتی کہ انسان دھیمے اور میٹھے لہجے سے بات کر کے اس بات کو نیگوسیشن کی طرف لے کے جائے اور اپنا موقف بیان کرے. آپ بیان کیجیے کہ پاکستان میں کس طرح سے آپ نے نقصانات اٹھائے، کیا وجوہات تھیں اور کتنے نقصانات ہوئے اور ان سے آپ نے کیسے پیش کیا، اور مستقبل کا راستہ ایسا طریقہ نہ پاکستان امریکہ کو چھوڑ سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے، نہ امریکہ پاکستان کو نگل سکتا ہے نہ چھوڑ سکتا ہے، دونوں کے مفادات کا تقاضا ہے. اگر ہم ایسے نکات پر ٹریس کر کے جاتے ہیں، ہوم ورک کر کے جاتے ہیں اور انہیں ہم سے سامنے رکھتے ہیں، میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر نقطۂ نظر ہوتا. اگر بلاول صاحب بھی ایسا کرتے اور آسن اقبال بھی کرتے. آسن اقبال بھی خاصے پرانے اور تجربہ کار آدمی ہیں, پڑھے لکھے آدمی بھی ہیں, ان کو تو ایسی چیزیں بہت زیادہ سوچ سمجھ سے کرنی چاہیے تھیں. وزیر داخلہ بھی ہیں اس وقت اور سیاسیات کو بھی سمجھتے ہیں, تو میرے خیال میں ڈپلومیسی کو لے کر اور اس میں نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ کمبینیشن کر کے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ ملا کے پاک یو ایس ریلیشنز کو ایک نقطہ جسے ہم سیٹل پوائنٹ کہتے ہیں اپنے انٹرنیشنل ریلیشنز میں, وہ سیٹل پوائنٹ پر لانے کے لیے کوشش کی جاتی, وہ زیادہ بہتر اور مؤثر ثابت ہوتی, زیادہ پیداواری نقطہ وہ ہو سکتا تھا.
جی اچھا ڈاکٹر اقبال, یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان انہوں نے اسٹرکچر ڈائیلاگ پروسیس کی بات کی ہے, اس سے کیا مراد ہے ان کی, ذرا وضاحت کیجیے گا ہمارے سننے والوں کے لیے.
یہ ایک یوفیمزم ہے. اسٹرکچر ڈائیلاگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایشوز بہت سارے ہیں, صرف ایک ایشو نہیں ہے, ان سب کو سالو کرنے کے لیے سیپریٹ قسم کی اینٹیٹیز بنائی جائیں جو اپنے کنکلوژنز پیدا کریں اور پھر وہ کنکلوژنز ایک سینٹرل لیول پہ بات کیا جائے اور اس میں گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ شروع ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ آپ آربیٹریلی ڈیسیژن نہیں کر سکتے, آپ بیسیکلی آبجیکٹیولی ڈیسیژن کرتے ہیں جس کے بیسس انفارمیشن ہوتی ہے اور اگریڈ پوزیشنز ہوتی ہیں. اچھا مشکل سے یہ آ جاتی ہے کہ اسٹرکچر ڈائلاگ کو آگے بڑھانے کے لیے دو فریقین ہی کافی نہیں ہوتے, ایک تیسرا فریق شامل ہونا ضروری ہوتا ہے جو کہ انبائسڈ اور انڈیپینڈنٹ ہو. جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹرکچر ڈائلاگ کو آگے بڑھانے کے لیے تیسرا فریق کوئی نظر نہیں آتا. کیا وہ سعودی عربیہ ہو سکتا ہے, کیا وہ ترکی ہو سکتا ہے, کیا وہ یونائیٹڈ نیشنز ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے سب سے پہلا مقصد یہ ہوگا کہ اس کے بعد کہ آپ کا ایگریمنٹ پیدا ہو گیا کہ کون سے ایشوز اس سٹرکچرڈ بیسس پہ دیکھے جائیں گے, پھر ایک سب سے عام فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ وہ تیسرا پارٹیسپینٹ کون ہوگا جو کہ دونوں کے دونوں ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو اسٹرکچر ڈائیلاگ بہت مشکل ہوتا ہے, اس میں بہت وقت لگتا ہے اور وہ نارملی سکسیسفل نہیں ہوتا.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال, یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. ہم جلدی سے آخر میں ڈاکٹر بیرسٹر ملک سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گی, لیکن یہ بتا دیں کہ لنڈی کوتل سے متین سلیمانی کی کال ڈراپ ہو گئی تھی اور چونیا سے طارق چکتائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم طارق صاحب.
وعلیکم السلام محترمہ, میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ڈائیلاگ کو, اچھی بات ہے ڈائیلاگ کی جنگ تو کسی مسئلے کا نہیں ہوتا, لیکن امریکہ کو کم از کم اپنی خارجہ پالیسی میں یہ چاہیے کہ اپنے حریف جو ہوتے ہیں ان کو دھمکیاں دینا اور ایسی گفتگو جو سالے نو کے وہ ہمیں پیغام دیتے ہیں ان کو بھی اپنی حد تک سوچنا چاہیے کہ جو پاکستان نے ان کی خاطر جو کی ہے کم از کم ان کا کچھ احساس.
بہت شکریہ بیرسٹر ملک. آخری سوال میرا آپ سے ہے کہ آپ یہ فرمائیے گا کہ حالیہ دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو یہاں پہ آئے ہوئے تھے جو چیئرمین ہیں ان کے, اور اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر داخلہ یہاں پر موجود تھے, پاکستان کے بارے میں بہت ساری بات ہوئی, سفارتکاری کے عمل کو آگے لانے کی کوشش کی گئی, آپ کے خیال میں موجودہ حکومت اس وقت جو سیاسی کافی افراتفری کا بھی اس کو سامنا ہے, کس طرح سے وہ اپنی بیرونی اور سفارتکاری کی اس کو ذمہ داریوں کو پورا کر رہی ہے؟
میرے خیال میں جو ٹرمپ انتظامیہ کے آنے کے بعد یہ سکرمشز یا بیانات ہیں وہ میرے خیال چینج آف پالیسی ہے, لیکن ہیریڈیٹری تعلقات میرا نہیں خیال افیکٹ ہوں گے. بلاول بھٹو صاحب فیوچر کے لیے پیش بندی کر رہے ہیں اور ان کے مغرب میں اور مغرب کی پذیرائی ان کی نون لیگ کی نسبت ان آرتھوڈاکس ہے اور بہت اس کی ہسٹری ہے, لیکن جو کرنٹ حکومت ہے وہ میرا خیال نہیں ہے, حکومتی جو انٹرسٹ ہے پاکستان کا وہ کئی کمپرومائز بھی ہوا, آنریبلی انہوں نے ٹریڈ کیا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات اس حد تک بھی گرنے نہیں دیے کہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ یا ورکنگ ریلیشن خراب ہو. اور میرے جو فیوچر جو طالبان یا ایسے ٹی ٹی پی سے مقابلہ کرنے کے لیے یا افغانستان میں حملے روکنے کے لیے یہ جوائنٹ مل کر ہی کام کریں گے تو کامن اینیمی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے, اور یہ اس کا بالکل اندازہ امریکہ کو بھی ہے پاکستان کو بھی ہے. پاکستان اور امریکہ اپنے تعلقات بالکل لوور لیول تک خراب کر لیں گے تو اس کا نہ امریکہ کو فائدہ ہوگا نہ پاکستان کو فائدہ ہوگا.
بہت بہت شکریہ.
اگر کامن اینیمی ہے تو اس کے لیے کامن اسٹریٹجی ہوگی اور یہ ان دی اینڈ وہی پرویل کرے گی کہ چھوٹی موٹے اختلافات میرا خیال ہے سبسائڈ کر جائیں گے اوور دا پیریڈ آف ٹائم, جب یہ ریئلائز کریں گے کہ ہسٹورک ریلیشنز آر ایٹ سٹیک اور ویسٹیج جو ہے وہ ہمارا کامن کاز اگینسٹ ٹیررزم ہے.
بہت بہت شکریہ بیرسٹر امجد ملک ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر زبیر اقبال اور ڈاکٹر نادر بخت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. میزبان بہجت کو, انجینئر انجم ہیرل گل اور انجینئر سیڈرک فرینکلن کو اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.